بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. بزرگان محترم، الحمدللہ والدین کے حقوق کو، والدین کے احترام کو، ان کی تعظیم و تکریم کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے بہت سی باتوں سے واقف ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی آئندہ کبھی اس کا تذکرہ مزید کیا جائے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کلام پاک ہی کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے ان میں خاص طور سے پہلے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سے لے کر، اور اس کے بعد جو ہے جن آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ دوسرے رشتہ داروں کے متعلق فرماتے ہیں کہ تمہارے جتنے اور رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے حق کو بھی ادا کرو. اصل میں آدمی اس دنیا کے اندر آتا ہے تو بھی ترتیب آتا ہے کہ خاص ترتیب ہے، پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہ پہچانتا بھی ہے تو اپنی ماں کو پہچانتا ہے رفتہ رفتہ، پھر اس کے بعد جو ہے باپ کو یا دوسرے لوگوں کو پہچانتا ہے. بہرحال آتا ہے اس دنیا میں اکیلا، اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد کبھی اس کے بھائی بھی ہوتے ہیں، کبھی بہن بھی ہوتے ہیں، کبھی پہلے سے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ وہ رفتہ رفتہ جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کی خود شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد جو ہے اس کی اولاد بھی ہوتی ہے. تو کہاں تو وہ پہلے بچہ تھا، اب باپ بن گیا، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کے بچے بھی بڑے ہو جائیں، ان کی شادی ہو جائے، اب یہ دادا بھی ہو جائے گا. تو پہلے بچہ تھا، پھر باپ بنا، پھر دادا بنا. اسی طرح جو ہے بیٹی کے رشتے سے نانا بھی بنتا ہے تو نانا دادا بھی بنتا ہے. لیکن یہ ایک دنیا کی ترتیب ہے، لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بچہ ہے وہ ابھی نہیں جائے گا، جوان ہوگا پھر جائے گا، یا باپ بنے گا پھر جائے گا، یا دادا پہلے ہے تو وہ جائیں گے. نہیں، رات دن دیکھتے ہیں، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے وہ اس دنیا سے چلا ہی جاتا ہے، چاہے پھر کوئی بھی عمر ہو، کوئی بیماری ہو کہ نہ ہو، پھر ظاہر کے اعتبار سے کچھ نہیں تو یہ کہہ دیں گے بھائی ہارٹ اٹیک ہو گیا. لیکن بہرحال اصل تو وہی ہے کہ جب کسی کا وقت ختم ہو جاتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے. کبھی دادا رہ جاتا ہے اور پوتا چلا جاتا ہے، کبھی باپ رہ جاتا ہے بیٹا چلا جاتا ہے، اور کبھی یہ ترتیب سے بھی ہوتا ہے. بہرحال آنے کی ایک ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اور جب انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بھائی بہن سب سے اصل رشتہ تو ماں اور باپ سے ہے. لیکن میں نے آپ کو ذکر کیا کہ چونکہ اس کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے اس لیے اس کو بعد میں بیان کریں گے. لیکن اس کے بعد جو اس کا جو رشتہ ہوتا ہے، مثلا اس کے بھائی بہن ہیں، یا اسی طرح جو ہے اس کے ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ خالہ کے ماموں کہلائیں گے، باپ کی طرف جو رشتہ دار ہے وہ چچا یا بڑے ابا وغیرہ کہلائیں گے، ان کی جو اولاد ہے وہ ماموزاد بھائی یا چچازاد بھائی کہلائیں گے. یہ سارا کا سارا سرکل جو ہے یہ رشتہ دار ہے، اور اسلام نے اس کی بڑی اہمیت دی ہے، اور غیروں کے اندر یہ اہمیت نہیں ہے. غیروں کا مزاج تو یہ ہے کہ میں اور میری بیوی بس، آگے کچھ بھی نہیں، چنانچہ ایسا ہی کرتے ہیں، اور میں اور بیوی کرتے ہیں اور اس کے بعد اکیلے بھی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا ہے، یا تو پھر جو ہے آخر میں وہی وہ جو ہوم ہوتا ہے اس پہ ان کو بھیج دیا جاتا ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ تو اسلام ایسا نہیں کہتا ہے، اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، اب سب مل کے ساتھ مل جل کر رہو اور ایک دوسرے کا احترام اور اکرام بھی کرو، بڑوں کا اکرام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اور یہ دو باتیں ہوں گی تو آپس میں خوب محبت پیدا ہوگی۔ یہی حکم سب کے لیے ہے، میاں بیوی کے لیے بھی ہے۔ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو اچھے نام سے بلائے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر اس الٹا سمجھتے ہیں کہ اگر شوہر جو ہے بیوی کو ادب کے ساتھ بلائے گا، مثلا گجراتی میں جو ہے توتا کہے گا تو سمجھ اچھا ہے، اور اگر تمو یا آپ کہیں گے یا اردو میں بھی آپ کہیں گے تو کہ اتنا بڑا بنا دیا۔ نہیں، حقیقت میں وہ بڑی ہی ہے، آپ بھی بڑے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو اس کی وجہ سے دل میں الفت اور محبت پیدا ہوگی۔ تو بڑوں کا اکرام کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کی جائے، ایسی صورت میں گھر کے اندر کتنے سارے افراد ہوں گے تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، آپس میں اور الفت محبت بنے گی۔ اور اس کے برعکس جو ہے، جب میاں بیوی ہو کر جو ہے جوانی میں الگ ہو گئے تو ٹھیک ہے، جوانی آج ہے لیکن جوانی کب تک ہے؟ گجراتی میں جوانی جاوانی ہے، وہ ہمیشہ تو نہیں رہتی ہے، وہ تو جانے والی ہی ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کو کیا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا، کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو ظاہر بات ہے رات دن ایسا ہی رہتا ہے، یہاں کا ماحول آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن رفتہ رفتہ چونکہ ہم بھی یہاں رہنے لگے، اب ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی یہی مزاج پیدا ہونے لگا۔ شادی سے پہلے ہی جو ہے پیغام کے موقع پر لڑکی بھی پوچھتی ہے ساتھ رہیں گے یا الگ رہیں گے، بلکہ اتنا بھی نہیں پوچھتی ہیں، اس کے الفاظ تو ایسے گندے ہیں کہ میں اس کو بیان کروں گا تو آپ ہنسیں گے یوں۔ یعنی ماں باپ ہے کہ نہیں، لڑکے سے یہ پوچھنے کے لیے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ ہیں کہ نہیں، بلکہ دوسرے انداز میں جو اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں اور ساتھ رہنا ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلے ہی سے اس طرح کی بات ہوتی ہے، کتنی بری بات ہے۔ ارے بھائی، تم بچپن میں پیدا ہوئے تھے اس وقت کتنے محتاج تھے، تمہاری ماں نے ہی تو خدمت کی، جب ہی تو جا کر تم بڑے ہوئے۔ انسان میں اور حیوان میں سب سے بڑا فرق یہی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے حیوان کو جو پیدا کیے ہیں، جانور جو ہے کوئی بھی جانور لے لیجئے، گائے لے لیجئے، بکری لے لیجئے، بھینس لے لیجئے، درندوں میں شیر لے لیجئے، کس کو بھی لے لیجئے، جہاں بچہ پیدا ہوتا نہیں ہے چند منٹ کے بعد وہ خود ہی چلتا پھرتا ہو جاتا ہے، اور جو ہے اس کی غذا بھی کھانا شروع کر دیتا ہے، چرنا شروع کر دیتا ہے۔ مرغی کا بچہ ہے وہ چانا دانا دگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے مردہ ہے وہ، اور ماں باپ ہی کے سہارے پر رہتا ہے۔ ساری گندگیاں جو ہے کئی سال تک ماں صاف کرتی ہے، کئی سال تک ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو دودھ اپنا دودھ پینا بھی نہیں آتا ہے، ماں اس کو خود جو ہے اپنے پستان سے لگاتی ہے، اٹھا کر جب جا کر وہ بچہ دودھ پیتا ہے۔ اسی لیے کلام پاک کے اندر جو ہے ایک آیہ شریفہ ہے، بارہا آپ نے سنی ہے کہ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تو ذرا دیکھ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے تجھے دو ہونٹ دیے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ ہونٹ کا تذکرہ کیا، یہ تو بدن کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہ ہے، اس میں ایک وجہ تو یہ بھی ہے کسی کے ہونٹ یہاں سے کاٹ دو کتنا بدصورت ہو جائے گا آدمی بھائی، ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے شیر کھا جائے گا ہمیں، اس کو دیکھتے بھی ڈر لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی پیدا کر دی، ایک بات۔ دوسری بات، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے نہ ہاتھ چلتے ہیں، نہ اس کا منہ چلتا ہے، نہ دانت ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ہونٹ ہوتے ہیں۔ اسی ہونٹوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ماں سے جو ہے دودھ کو پیتا ہے، چاہے ماں کے پستان سے پیے یا ایک بھیر بوتل سے اس کو پلایا جائے، لیکن یہی ہونٹ ہوتے ہیں، ان ہونٹوں کے ذریعے جو ہے وہ پانی کو یا دودھ کو کھینچ کر استعمال کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا بدن بڑھتا ہے۔ تو انسان تو اتنا ضعیف، اتنا محتاج ہوتا ہے، جس کو انتہا نہیں۔ دو تین سال کے بعد جب وہ چلنا پھرنا سیکھتا ہے، جب اس کے بعد اپنے ہاتھ سے کھانا بھی سیکھتا ہے، بخلاف دوسرے جانوروں کے نہیں، کچھ پیدا ہونے کے چند گھنٹے کے بعد بھی ہے، ساری باتیں ان کو آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان جانور کے اندر یہ بات اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، میں ہمیشہ میں رہنے والا بھی نہیں ہوں، میرے پر بھی بڑھاپا آئے گا، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ خوب اچھا تعلق رکھا جائے۔ چنانچہ اس آیت شریفہ کے اندر اسی کا حکم ہے، وآتِ ذی القربٰی حقہ والمسکین وابن السبیل۔ اور کلام پاک کی ایک آیت ہی میں نے آج تلاش کی تو کئی ساری آیتیں ہیں۔ 21ویں پارے کے آیت کے اندر اس کا حکم ہے، سیکول دوسرے پارے کے اندر اس کا حکم ہے، پہلے پارے کے اندر عجیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے مومنوں اور اے امت محمدیہ، ایسا مت سمجھو کہ ہم نے تم کو یہ حکم صرف دیا ہے، بلکہ ہم نے تو بنی اسرائیل سے بھی اس کا وعدہ لیا تھا۔ بھائی اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ والیتامیٰ۔ تو وہاں بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ کوئی نیا حکم نہیں ہے, یہ حکم وہاں پہلے سے ہم دیتے ہی آئے ہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ اسلامی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی, اور جتنی گویا یوں کہنا چاہیے کہ صحیح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اندر اس بات کو بہت اہمیت سے بیان کیا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے اس کو حقوق ادا کرو. تو رشتہ داروں پر حقوق ادا کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور میں نے اس کی آپ کو شکل بنائی بتا دی. ایک واقعہ بھی ذہن میں یاد آتا ہے, سنا دیتا ہوں. ایک مرتبہ اتفاق سے جو ہے کسی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے کوئی ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی, غیر مسلم تھی, عیسائی تھی. تو بیچاری جو ہے اس نے اپنے بیگ میں سے چھوٹا سا ایک ایپل نکالا, سیب نکالا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کھانا چاہتی تھی, لیکن بوڑھی تھی, دانت بھی نہیں تھے کہ وہ اس کو قطر کے کھائے, اور وہ اپنے کوشش تو کر رہی تھی. ایک نوجوان دوسرا قریب میں کھڑا تھا, اس نے دیکھا کہ یہ بڑی بھی ہے اور یہ بڑی بھی جو ہے سیب کھانا چاہتی ہے لیکن دانت بھی نہیں ہے اور کھا بھی نہیں سکتی ہے. تو جلدی سے گیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے دیجئے. چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ سیب اس کا ہاتھ میں سے لے لیا اور اپنے جیب میں سے چھوٹا سا چاقو رکھا ہوگا, وہ نکالا, تراشا, اور تراش کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیے, اور اس کے بعد اس بڑی بھی کو دیے. تو وہ بڑی بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھانے لگی, اور کھاتے کھاتے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ 10 سال ہو گئے کہ 10 سال سے میں نے کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کی, کوئی مجھے خیر خبر بھی نہیں پوچھتا, اور یہ سیب تھا لیکن سیب میں کھا بھی نہیں سکتی تھی. تم بڑے اچھے نوجوان نکلے کہ تم نے جو ہے میرے درد کو محسوس کر لیا اور تم نے جو ہے کاٹ کر مجھے کھلایا. تو اس نے پھر پوچھا کہ امی کہا جان بوجھ کے؟ اسلام میں تو حکم یہی ہے, اپنے بڑوں کو اچھے نام سے یاد کرو, چھوٹوں کو پیار محبت سے یاد کرو. کوئی چھوٹا اس کو بیٹا کہے تو بیٹا نہیں ہو جاتا, لیکن بیٹا کہنے سے اس کے دل میں آپ کی عظمت پیدا ہوگی, اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. بڑا ہو, کوئی عورت ہو, اس کو امی کہہ دو تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. بڑا آدمی ہو اس کو چچا کہہ دیجئے یا ابا جی کہہ دیجئے. ہمارے گجراتی میں جو سلیقہ والے لوگ ہوتے ہیں بڑے آدمی کو باجی کہہ کے بلایا کرتے ہیں, حالانکہ باجی اس کا نہیں ہوتا ہے لیکن باجی بولتے ہیں. کیوں؟ اس کے گھر سے ادب ایسا سکھلایا ہے, اسلام تو ایسا ادب سکھلاتا ہے. خیر, اس نے پھر کہا کہ آپ کے کوئی اولاد بھی ہے؟ تو اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں اور وہ اپنے طور پر رہتے ہیں, مجھے کبھی پوچھتے تک بھی نہیں ہے. یوں کہہ کر وہ اور رونے لگی بیچاری. خیر, پھر اس کے بعد اس عورت نے اس سے سوال کیا کہ اچھا بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سعودی سے ہوں. کہا تمہارا میں یہ نہیں پوچھتی ہوں کہ تم کون ہو, یعنی تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. تو کہا اچھا, اس مسلمان ہے تو اسلام کے اندر کیا تعلیم ہے ماں باپ کے متعلق؟ تو اس نے کہا ماں باپ کے متعلق جو تعلیم ہے وہ تو میں چھوٹے سے وقت کے اندر ساری باتیں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن ایک بات بتاتا ہوں. کہا وہ کیا؟ تو کہا میں خود اپنی بات سنا دیتا ہوں. کہا ضرور سناؤ. تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم 10 بھائی ہیں. کتنے ہیں؟ 10. اس نے کہا ہم 10 بھائی ہیں اور ہم سب بہت خوشحال ہیں, ہم تاجر ہیں, اور ہمارے ہر ایک کے پاس ایک ایک مکان ہے, اپنا اپنا مکان ہے, لیکن ہمارے ہر بھائی نے اپنے مکان کے اندر ایک کمرہ والدین کے لیے بنا رکھا ہے, ان کی شان کے لیے, کہ جب بھی وہ آئیں گے اس کمرے کے اندر وہ ٹھہریں گے. تو کہتے ہیں ہمارے والدین جب کبھی جس کے بھائی کے گھر جاتے ہیں تو سارے بچے ان کو سلام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, خود ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, میری اہلیہ بھی سلام کرتی ہے, اور جب تک وہ لوگ بیٹھتے نہیں ہم کھڑے ہی رہتے ہیں. جب وہ اپنی جگہ پر بستر پر یا جہاں بھی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم لوگ بھی بیٹھتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایسا ہے؟ تو کہا ہاں بالکل. تو اس کے بعد جو ہے اس نے کیا کہا معلوم؟ اس نے کہا کہ اچھا, اسلام کے اندر اتنی اچھی تعلیم ہے, تو ایک کام کرو بیٹا, میں تو اب مرنے کے قریب ہی ہوں, جو دین اور جو مذہب اتنا بہترین ہے مجھے اسی دین کے اندر داخل کر لو, کلمہ پڑھا لو. تو حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمارے اندر اخلاق ہوں اور ہم دین کے اوپر عمل کریں تو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے عمل ہی کی وجہ سے لوگ جو اسلام میں داخل ہوں گے. لیکن آج جو ہے دیکھ لیجئے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اب والدین کے بعد رشتہ دار کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ترتیب بتائی ہے کہ انسان کے پاس اگر مال ہو مال کو کیسے خرچ کیا جائے, اور اس آیت شریفہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے, وآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل, مسکین کو دو, مسافر کو دو, اور آگے کیا ہے, ولا تبذر تبذیرا. آج اس کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مال کو فضول خرچ مت کرو. ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. یہ اسراف کہتے ہیں بالکل بیجا خرچ کرنا, جہاں بالکل ضرورت نہیں وہاں بھی آدمی خرچ کرتا ہے, یہ اسراف ہے. اور ایک ایک تبذیر کہہ لیتے ہیں, ضرورت تو ہے لیکن ضرورت سے زائد خرچ کرنا. جیسے مثال کے طور پر ایک ہی مثال دے دیتا ہوں, ہم عام طور پر جب کسی کے گھر میں بھی جاتے ہیں تو آدمی مثلا گھر کے اندر رہنے والے تین ہیں, لیکن وہاں آپ جوتے دیکھیں گے تو تین نہیں ملیں گے, ایک درجن جوتے ملیں گے, تو کیا ضرورت ہے. اور آج کل جو ہے لوگوں کا رواج ایسا ہو گیا ہے کہ جیسا 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 سوٹ کا کلر ہونا چاہیے ویسے ہی جوتے بھی ہونے چاہیے, ویسے ہی موزے ہونے چاہیے, یہ سب فضول کرتی ہے. یا کہیں جانا ہو اس کے لیے الگ, ہاں اگر آپ گرمی کے سردی کے الگ رکھیں بھائی, گرمی میں جو ہے موٹے جوتے نہیں پہننا ہے, چپل پہننی ہے, یہ تو ٹھیک ہے ضرورت کی چیز ہے, لیکن ایک کے علاوہ دس جوڑی جوتے جو ہے جس کو کبھی پہنتے بھی نہیں ہیں, استعمال بھی نہیں کرتے ہیں, خالی شو کے لیے نام کے لیے رکھے ہیں, یہ فضول خرچی نہیں تو کیا ہے. اسی طرح ایک نہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فضول خرچی ہے. ہمارے گھروں کے اندر کھانا بنتا ہے, کھانا جہاں بچ گیا ڈسٹ بن کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوتی وہاں ڈال دیتے ہیں. ارے بھائی ایسا مت کرو, اللہ میاں نے آپ کو دیا ہے, آپ سوچو آپ کے دادا آپ کے پردادا کی حالت کیا تھی پہلے, وہ بھی تو سوچو کبھی. پھر ضروری نہیں ہے آپ اس آج خوشحال ہیں تو آپ کی اولاد یا آپ کے اولاد کی اولاد پر جو ہے پھر یہ پکڑ نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ فوراً نہیں آتی ہے, کبھی پکڑ اس طرح بھی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کی اولاد کو آپ کے سامنے کوئی تکلیف ہو تو کیا آپ کو راحت پہنچے گی, آپ کتنے پریشان ہو جائیں گے. تو اسی طرح اگر آج فضول خرچی آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی روزی کے اندر چپ کم کی جائے گی آپ کے اولاد میں, یا آپ کے اولاد کے اولاد کو پھر کمی نہیں پڑی اور وہ پریشان ہوں گے. اور لیکن اس کے برعکس جو ہے آپ نیکی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر آپ کی اولاد پر آئے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں, کلام پاک کی آیت سے ثابت کر کے دیتا ہوں. کلام پاک میں جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لمبا قصہ ہے جس میں یہ بھی ہے, ایک دیوار گر رہی تھی, حضرت خضر نے ایسے ہی ہاتھ لگا کے دیوار کھڑی کر دی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ بھائی یہ بستی والے تو ایسے بالکل یوں کہنا چاہے ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے کھانا مانگا, ہم بھوکے تھے, ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی, اور آپ نے ان پر یہ احسان کر دیا کہ ان کی دیوار ٹھیک کر دی. ارے کم سے کم اتنا تو کر دے کہ بھائی یہ دیوار ٹھیک کر دیتا ہوں, لاؤ اتنے اتنے پیسے دے دو, کم سے کم کھانا ہی مانگ لیتے, لیکن آپ نے تو ایسا بھی نہیں کیا. موسیٰ علیہ حضرت خضر نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا وعدہ تھا کہ آپ کسی بات کا کیا سوال نہ کریں, لیکن آپ نے سوال کیا تو آخر میں بتا دیا, وکان ابوہما صالحا, اصل میں اس دیوار کے نیچے جو ہے خزانہ تھا, یہ اگر گر جاتی تو لوگ خزانہ دیکھ لیتے لوٹ کے لے جاتے, اس لیے میں نے اس کو ٹھیک کر دی کہ وہ خزانہ باقی رہے, اور جس وقت یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہو جائیں گے اس وقت جو ہے اپنے باپ کے خزانے کو نکال لیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا, مکان ابوہما صالحا, کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا, تو باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد یا ان کو پوتے کو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں اور روزی کی حفاظت بھی کرتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ وکان ابوہما سے ان کے باپ نہیں بلکہ ان کی ساتویں پیڑھی کے اندر جو دادا تھے وہ بڑا نیک تھا. تو ہماری نیکی جو ہے ہماری اولاد کی طرف منتقل ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ہماری برائی ہوگی جو بھی برائی ہوگی اس کا اثر ہماری اولاد پر بھی پڑے گا. تو ہم خود اپنے آپ کو جو ہے درست کرنے کی فکر کریں. تو کلام پاک میں اللہ فرماتے ہیں, ولا تبذر تبذیرا, تم فضول خرچی بہت کرو گے پھر رشتہ داروں کی مدد کیسے کرو گے. تمہارے کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جو مدد کے محتاج ہیں, جو کھانے پینے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں, اپنے دوسرے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جو پریشان حال ہیں, تو آپ اپنی مقدار کے مطابق ضرورت کے مطابق تو خرچ کریں, اور اس کے بعد جو کچھ بچ جائے اس بچے ہوئے مال کو جو ہے اپنے رشتہ داروں پر دوسروں پہ خرچ کرو. لیکن یہ اسی صورت میں جب آپ فضول خرچی نہیں کریں گے, لیکن آپ جو ہے روزانہ دسترخوان پر جو ہے دس قسم کے کھانے لگے آئیں گے اور اس میں سے پانچ کھائیں گے اور پانچ کو پھینک دیں گے, تو آپ کے پاس پیسے کہاں بچے گا؟ آپ کا پیسہ نہیں بچے گا. پیسہ تو جب بچے گا کہ جب آپ اس طرح بچائیں گے اس نیت سے اور اس کے بعد اس کو خرچ کریں گے. تو میں اس سے پہلے بھی آپ کی مجلس میں شاید سنا چکا ہوں, یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے بہت سال پہلے, تو میں جب حج میں جانے لگا تو مجھ سے کہنے لگے, مولانا یہ پیسہ لے جاؤ اور عرفات کے میدان میں کسی کو کھلانا ہوں اس پر خرچ کرنا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے لیکن تمہاری قید تو بڑی سخت ہے, وہاں جا کے دینا. وہ ڈاکٹر صاحب یہاں جب تھے ان کے پیروں کے اندر چپل میں نے دیکھی تھی, वो चप्पल बिल्कुल दो दो पाउंड वाली जो आती है वही पहन के वो चलते थे। कोई आदमी अगर उसको देखे तो समझेगा कि भाई ये फ़कीर आदमी है जो दो पाउंड की चप्पल पहन के चलता है। और हमारे नौजवान ऐसे होते हैं कि जिनके पास सौ सौ पाउंड के वो मालूम नहीं शूज़ या बूट जो भी बोलते हैं वो पहनते हैं, और एक दो मरतबा पहना नहीं और उसको फेंक दिए। ये फजूल खर्ची नहीं तो क्या है? जब ऐसी फजूल खर्ची करेंगे हमारे पास पैसे कैसे बचेंगे? हम रिश्तेदारों की या गरीबों की या मोहताजों की कैसे मदद कर पाएंगे? ज़रूरत यही है कि हम खुद अपने पर सोचें। हाँ, शरीयत ने हिदायत दी है अच्छी चीज़ों के इस्तेमाल करने की, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, उस हद के मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास पैसे बचेंगे। और पैसे जो बचाएंगे वो इसलिए बचाएंगे ताकि हम दूसरों की मदद करें। अगर इस नीयत से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। वला तुबद्दिल तब्दीला, उसके बाद की आयतों का भी इंशाल्लाह मतलब भी अल्लाह ने चाहा तो आइंदा बयान करेंगे। दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की फ़हम अता फरमावे, अमल की तौफीक नसीब फरमावे। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الحاضرين، تيقظوا من سنة الغفلة واعتبروا بمجيء الشهر بعد الشهر. قد مضى شهر الله المحرم وجاء شهر صفر، وهل هذا إلا علامات الرحيل والسفر؟ أفلا تتدبرون أن الدنيا زائلة والأخرى دائمة، والحياة فانية والقيامة قائمة، وكل من فيها على جناح السفر. فطوبى لمن دنياه لآخرته، ومن حياته لموته، ومن شبابه لهرمه، ومن صحته لسقمه، وبشرى له يوم المحشر. أيها الشباب، هذا أوان تحصيل الحسنات واكتساب الطاعات وإطاعة العلي الأكبر. فإذا ذهب شبابكم تحسرتم على ما فاتكم، وتمنيتم ليت الشباب يعود وهو لا يعود إلى الوقت المقدر. واحذروا من فتنة شبابكم، واحذروا من فتنة شبابكم، فإنه من مصائد الشيطان ومكائده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي اثنين أضمن له الجنة، ما بين رجليه وما بين لحييه. فإياكم ثم إياكم أن تنهمكوا في اللذات وتتبعوا الشهوات وترتكبوا الفحشاء والمنكر. ويا أيها الشيوخ، ذهب الشباب وجاء المشيب المخبر بقرب الأجل المقرر، فتوجهوا بطيب نفوسكم إلى مولاكم، واستغفروه بالصباح والمساء والسحر، وعليكم بتقوى الله في السر والعلانية، واطلبوا رضاءه في كل ساعة، فرضوان من الله أكبر. وعليكم بالتوكل في كل الأمور على الله تبارك وتعالى، فعنده أم الكتاب مكتوب فيه ما كان وما يكون إلى الأجل المقدر. وإياكم من الشرك والطيرة، وما منكم من أحد إلا وهو مبتلى بها، ولكن الله يذهبه بالتوكل على القضاء والقدر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفال الحسن ويكره التطير، وقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. حفظنا الله تعالى وإياكم من الطيرة والشرك الأكبر والأصغر، وتجاوز عن ذنوبنا وذنوبكم، ورحمنا ورحمكم يوم العرض الأكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا معهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وشتت شملهم، ومزق جمعهم، وامحو آثارهم، واقطع دابرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل حين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
استغفر الله استغفر اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ألف لام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولك الوجوه للحي القيوم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم باقية كباقية الوريد اللهم إنا نجعلك في نعمهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة واسم الخلق والرضا بالقلب وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.